بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كشرح كدرس جاريه وبشل درس من الأخبار فرباتويتي اور اس درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال محضہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شامل نہیں ہے، صرف نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے افعال کی قسمیں بیان کی تھیں. کتنے قسمیں بیان کی؟ پانچ. آج کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے دیکھیں پچھلے درس میں کچھ ہمیں یاد ہے یا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل پڑھی، تہجد کی نماز، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے. تو جب ان سے عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بنوں؟ یہ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ نہیں؟ ہم امتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے اوپر جو قرآن اور سنت کی جو نعمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسلام کی نعمت میرے بھائیوں بہت عظیم نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں، اور سب سے بڑی نعمت نعمت دین اسلام کی ہے. ہم نے آنکھیں کھولی مسلمان گھرانے میں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بعض لوگوں نے آنکھیں تو کھولی مسلمان گھرانوں میں لیکن اس نعمت کو ضائع کر دیا. وقت، دنیاوی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ انسان کے لیے ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وقتی طور پر ہیں. دنیا گئی وہ نعمت بھی ختم ہو گئی، لیکن قرآن اور سنت کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت، سنت کی نعمت، علم شرعی کی نعمت، عمل صالح کی نعمت، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہوتے تب تک آپ کے ساتھ رہیں گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، یہ جو افعال ہیں یہ کون سے افعال ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، آپ جلدی سے مجھے جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، یہ عمل جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پانچوں قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟
عبادت.
بارک اللہ فیک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اور ردا پہنا نماز پڑھتے ہوئے، ازار اور ردا، تہ بند اور کرتا، یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عادت ہے، آپ بھی عادت کہتے ہیں؟ عادت نہیں، پانچ عمل میں عادت کا لفظ، وصف کا لفظ نہیں ہے. متفق ہیں آپ سب؟ عادت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر ڈھام کر نماز پڑھی، کیا ہے؟ عبادت ہو گئی نا، ان اعمال میں سے مجھے بتائیں، عبادت ہے. اچھا، پہلے اور اس میں کیا فرق ہے؟ ابھی آپ نے کہا عادت ہے، آپ کہتے ہیں عبادت ہے. ستر کا ڈھانپنا شروط الصلاۃ میں سے ہے. اب یہ ستر کا ڈھانپنا کون سا کپڑا ہو یا شرط نہیں ہے؟ پہلا سوال تھا کپڑے کے متعلق، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تہبند اور قمیض عربیوں کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. لیکن ستر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط ہے تو یہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دو دو رکعت پڑھی جس میں قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے, یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کون سی قسم ہے یہ؟ نا عبادت تو ہے. قسم کون سی؟ پانچویں قسم ہے. پانچویں قسم کون سی تھی؟ عبادت چوتھی تھی. پانچویں قسم کون سی تھی؟ مجمل امر کے بیان کے لیے. مجمل امر کیا تھا؟ وہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور یہ مجمل کی تفصیل بیان کی جائے, یہ پانچویں قسم ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, آپ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ صلاۃ اللیل کا قیام کرو, تو کیسے کرے اس کی تفصیل جو ہے علیہ وسلم نے عملاً ہمیں بیان کی ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ پانچویں قسم ہے. پانچویں قسم اور چوتھی میں کیا فرق ہے؟ چوتھی عبادت ہے. پانچویں قسم ہے بیان المجمل, ایک مجمل چیز ہے, اس کے بیان میں آپ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ اگرچہ عبادت ہے لیکن عبادت کے اوپر اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہن کر نماز پڑھی, یہ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ عادت ہے. عادت ہے. بارک اللہ فیک. وصف کیا مطلب؟ وصف لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا عادت کا ہوا ہے. وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, خلق صفت یا خلق صفت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہلی مبارک کیسے تھا. لیکن عادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, تو اس طریقے سے. نہیں کوئی نہیں, اگر حدیث میں آ جاتا تو پھر عبادت ہو جاتی. اس لیے میں نے مثال دی. اگلی مثال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی تھی, داڑھی مبارک. داڑھی کیا ہے؟ کون سا عمل ہے ان میں سے؟ عبادت ہے. اچھا, عربی کی عادت نہیں تھی کیا داڑھی رکھنا؟ عادت تھی کہ نہیں؟ اب داڑھی آپ نے فرمایا عبادت ہے اور پگڑی کا آپ نے عبادت نہیں فرمایا, عادت فرمایا ہے, فرق کیا ہے؟
داڑھی وجود
کیوں؟ فرق دونوں میں. ہاں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جب حکم آ جائے فعل کے ساتھ, اب یہ عبادت ہو جاتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فعل ہو, حکم نہ ہو, اور یہ عبادت کے لیے نہ ہو یا مجمل کے بیان کے لیے نہ ہو, جو پورا میں نے تفصیل بیان کی ہے, جو باقی رہتا ہے پھر عادت رہتی ہے. عادت رہتی ہے. اس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی پہننا عادت ہے, داڑھی رکھنا عبادت ہے. نہیں ہے, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو عبادت ہے وہ عبادت ہے, لیکن اس کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے وہ ایک مجمل کے بیان میں عمل کیا ہے. ہم عمل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں, بس سمجھے ذرا, عمل کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. تو پانچ قسم کے عمل ہیں. اگر یہ مجمل کے بیان ضرورت نہ ہوتی تو چار ہوتی. یہ عبادت بھی ہے پلس ہے اس کے ساتھ.
اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے ساتھ
صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو سمجھانے کے لیے, وہ جو بھی حکم آئے گا, جو بھی چیز آئے گی, اس کی تفصیل بیان کریں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایکشن یا عمل کرتے ہیں عبادت کا,
جی,
وہ تو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں.
میں ایک سمجھاتا ہوں آپ کو. پانچویں قسم دیکھیں. چوتھے قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبد کے لیے کیا, فواجب علیہ, ٹھیک ہے نا, یہ عبادت ہے. اس کی مثال مسواک کی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے شروع کرتے, ٹھیک ہے. اب مسواک کا کرنا جو ہے, اس کا مجمل کہاں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ تو یہ مجمل اس کا نہیں ہے, تو یہ عبادت محض ہے. بعض ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالی نے اجمالی طور پہ بیان کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بھی ہے اور ساتھ عبادت پلس ہے. پلس یہ ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, یہی ہے, یہی دلیل ہے پانچویں قسم کی. یہی دلیل ہے کہ جو اجمالی طور پہ بیان ہوا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لگے کہ ہر چیز جو ہے اس کی تفصیل ہے نہیں, مجمل تو پورا قرآن مجمل تو نہیں ہے, بعض چیزیں قرآن میں واضح ہیں بعض میں تفصیل ضروری ہے. اس لیے شیخ صاحب نے ان کو الگ بیان کیا, چوتھے قسم پانچویں قسم, اگر یہ دونوں ملتی جلتی اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پانچویں قسم ہے,
عبادت ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسام الخبر باعتبار ما يضاف الیہ, خبر کی قسمیں نسبت کے اعتبار سے, پہلے خبر کی قسمیں جو ہم نے بیان کی ہیں قول یا فعل کے متعلق بات کی تھی, کیونکہ خبر یا تو قولی ہوتی ہے یا فعلی ہوتی ہے. قولی تو بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں, اب فعلی بھی تفصیل بیان کی ہے. اب جو خبر ہے نسبت کے اعتبار یعنی کس کی طرف منسوب ہے, یہ خبر کس نے دی ہے, اس کو کہتے ہیں باعتبار من يضاف الیہ. اچھا يقسم الخبر باعتبار من يضاف الیہ الا ثلاثة اقسام, تین قسمیں ہیں, مرفوع نمبر ایک, موقوف نمبر دو, مقطوع نمبر تین. مرفوع موقوف مقطوع, جیسا فرماتے ہیں فالمرفوع, بس مرفوع جو ہے یعنی خبر مرفوع کون سی ہے, ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقة او حکما. مرفوع خبر وہ خبر ہے جس کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے, چاہے حقیقتا نسبت کی گئی ہو یا حکما نسبت کی گئی ہو. حقیقتا یا حکما, حقیقتا حکما کیا مطلب, جیسا فرمایا فالمرفوع حقیقتا, جو مرفوع حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و اقراره, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہو, جو یعنی براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو فرما رہے ہیں یا کچھ عمل کر رہے ہیں یا کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں مرفوع حکم حقیقتا. والمرفوع حکما شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور مرفوع حکما جو ہے وہ کون سا ہے, ما اضیف الى سنته او عہدہ او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه, ہر وہ چیز جس کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی طرف ہو, عہد کی طرف ہو, یا اس جیسے دوسرے طریقے, مما لا يدل على مباشرته اياه, جس میں کوئی دلیل بھی نہ ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یا قول فرمایا ہو یا یہ عمل کیا ہو براہ راست, کوئی دلیل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے یا یہ عمل خود کیا ہے یا یہ اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن نسبت کس کی طرف ہے, نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. دونوں میں کیا فرق ہے, مرفوع حقیقتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا براہ راست, قال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے ہیں رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ قبل الرکوع, رکوع سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے, یہ کیا ہے, یہ مرفوع حقیقتا ہے, مرفوع ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قول ہے دوسرا عمل ہے. جو حکما ہے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے. براہ راست کیوں نہیں ہے, اس میں نہ براہ راست نہیں ہے, اس میں یہ ہوگا من السنت فعل کذا, امرنا بفعل کذا, ہمیں حکم دیا گیا, اب حکم کس نے دیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, ٹھیک ہے نا, من السنت کذا, سنت میں سے یہ عمل ہے, اب سنت میں سے عمل ہے کس نے بتایا یہ سنت میں سے ہے, فرمایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن براہ راست نہیں ہے, تو یہ مرفوع حکمن ہے. مرفوع حکمن میں بات کس کی ہے, صحابی کی ہے, قول صحابی کا ہے, اور مرفوع حقیقتا قول کس کا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دونوں فرق یہ ہے کہ مرفوع حقیقتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے براہ راست, مرفوع حکمن جو ہے وہ قول تو صحابی کا ہے لیکن نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, صحابی کا قول نہ رہا. اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے, دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے, حکم میں کوئی فرق نہیں, دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے, لیکن یہ جو تصنیف کی گئی ہے, فرق بیان کیا گیا, یہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے اگر کسی روایت میں آج میں نے سنت فعل کذا و کذا, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صحابی کا قول نہیں ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, دونوں فرق ہے کہ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے اور صحابی کا قول دین نہیں ہے. صحابی پر وحی تھوڑی نازل ہوتی ہے. صحابی کا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. صحابی کا قول صحیح غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہو جائے وہ صحیح اور دین ہے. وہ تو جب صحابی یہ فرماتا ہے من سنت فعل کذا, اب صحابی کا اپنا قول نہیں ہے, کس کا فرمان ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحابی کا یہ کہنے من سنت کذا یہ صحابہ کرام میں متفق کا فیصلہ تھا کہ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ورنہ صحابی کی ضرورت کیسے ہوئی کہ یہ کوئی چیز کہے سنت میں سے سنت میں سے نہ ہو؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور کیا صحابی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ صحابی اگر مجہول بھی ہے تب بھی روایت صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ ثقات ہیں, سچے ہیں, عدول ہیں. تو یہ فرق ہے دونوں میں. آگے دیکھتے ہیں, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دہرانے کا, ریویژن کا. ہم سب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, مصطلح حدیث کے دروس میں سب پڑھ چکے ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مصطلح حدیث میں تقریباً کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں. مرفوع حکمن کی میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے, ریویژن بھی ہو جائے. مرفوع حقیقتن میں تو مشکل نہیں ہے, میرا خیال ہے وہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا فعل ہو یا اقرار ہو یا وصف کیوں نہ ہو, وصف بھی اس میں شامل ہے. یہاں پر سیاست نے بیان نہیں کیا, یہ شامل کر دیں, اقرار ہو وہ وصف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان وصف کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو پیچھے سے دیکھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آ جاتی, اور پورے کندھے پہ سینے پھیلی ہوئی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے. یہ وصف ہے. لیکن جب صحابی یہ فرماتا ہے میں نے دیکھا داڑھی ایسے تھی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرفوع حقیقتن ہے یا حکمن ہے؟ حقیقتن ہے. یہ مرفوع حقیقتن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف, قول, فعل, اقرار یہ سارے کے سارے جب براہ راست پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے, تو یہ مرفوع حقیقتن ہے. مرفوع حکمن اس کی قسمیں, پہلی قسم قول الصحابی. اب یہاں پر نہیں ہے, علم اصول میں نہیں ہے, میں صورت تفصیل بیان کروں, مصطلح حدیث سے بیان کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. قول الصحابی, صحابی کا یہ قول. تو پہلی شرط کیا ہے مرفوع حکمن کی؟ صحابی کا قول ہو. تابعی کا قول مرفوع حکمن نہیں ہوتا, تو قول صحابی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قول الصحابی. اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الرأي. پہلی بات یہ ہے, یعنی اس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو. صحابی کا قول ہو اور اپنی رائے اور اجتہاد سے کوئی تعلق نہ ہو. اچھا, نمبر 3, ولم يكن تفسيرا, اور کسی چیز کی تفسیر بھی نہ ہو. ولا معروفا قائل بالاخذ عن الاسرائیلیات, اور جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ مشہور نہ ہو, وہ صحابی کہ اسرائیلیات میں سے لیتا تھا. اسرائیلیات یعنی جو تورات انجیل کے نصوص ہیں. مثل ان یکون خبر عن اشراط الساعہ, اس کی مثال پھر شیخ نے بیان کی ہے. جب کوئی صحابی بیان کرتا ہے قیامت کی نشانوں میں سے کوئی نشانی, او احوال القیامہ, یا قیامت کے کوئی احوال, او الجزاء, یا حساب و کتاب کے متعلق, کیا یہ قول جو ہے صحابی کی اپنی رائے پر مبنی ہے؟ یہ اجتہاد اس میں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص بھی اجتہاد کر سکتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں 10 کی جگہ 11 ہیں یا 12 ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حساب کیسے ہوگا یا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ اس کا تعلق وحی سے ہے, علم غیب ہے. علم غیب ہے, سب تعلق وحی سے ہے. اور وحی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے, کہ صحابی پر تھوڑی نازل ہوتی ہے. جب صحابی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اس مطلب یہ ہوا کہ صحابی نے کس سے سنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس لیے یہاں پہ شرط یہ بھی لگائی شیخ صاحب نے کہ اسرائیلیات سے لینے والا نہ ہو, مشہور نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ غلطی سے یہ اسرائیلیات کی روایت بیان کر رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو. دیکھیے محدث نے شرطیں کیسے سخت رکھی ہیں تاکہ کوئی اندیشہ بھی نہ ہو. پھر شیخ صاحب مزید تفصیل بیان کرتے ہیں, فَإِن كَانَ مِن قَوْلِ الرَّأْيِ, تو اگر یہ قول صحابی کا رائے اجتہاد کی وجہ سے ہوتا تو پھر یہ قول موقوف ہوتا, مرفوع نہ ہوتا. یکون موقوفا وليس, کیونکہ اگلی قسم میں بیان کروں گا موقوف, تو مرفوع نہ ہوتا. موقوف کا مطلب ہے صحابی کا قول, جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو. تفسیر آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. اچھا وہ امکان تفسیر فی الاصل حکم نفسه, اگر کسی چیز کی تفسیر صحابی بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی چیز کی تفسیر یا کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو یہ صحابی کا اپنا قول ہے, یہ بھی موقوف ہے. اچھا وہ امکان قائله معروف بالاخذ عن الاسرائیلیات, اگر کہنے والے یعنی صحابی اسرائیلیات سے زیادہ لیتا تھا, فهو متردد بین ان یکون خبرا اسرائیلیا او حدیثا مرفوعا, تو پھر دونوں کے بیچ میں مشکوک ہے, یا تو اسرائیلی خبر ہو سکتی ہے یا نبی اسلام کا فرمان ہو سکتا ہے. فلیحکم فیہ بانہ حدیث للشک فیہ, تو اس کے حکم حدیث کا نہیں ہے کیونکہ اس میں شک داخل ہو چکا ہے. وقد ذکروا, وہ کہا گیا ان العبادلہ وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبیر وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص اخذوا الاحبار بن اسرائیل من کعب الاحبار او غیره, تو یہ چار عبادلہ ہیں, یہ مشہور تھے جو کعب احبار جو یہودی تھے مسلمان ہوئے بعد میں, ان سے زیادہ علم لیتے تھے, تو اگر ان کی روایت اس طریقے سے بعض اوقات آتی تو محدث نہ لیتے. اچھا الثانی, دوسرا حکم مرفوع جو ہے فعل الصحابی اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الرأي, صحابی کا وہ فعل جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو. اس کی مثال ومثلوا لذلك بفعل علی رضی اللہ عنہ في الكسوف اکثر من ركعین في كل ركعہ. سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں, صحیح روایت میں, صحیح اثر میں, کہ جب چاند یا سورہ گرہن کی نماز پڑھتے تو ایک رکعت میں دو رکوع تو ثابت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ وسلم کے فعل سے. سیدنا علی بعض اوقات تین پڑھ لیتے, ایک رکوع میں, ایک رکعت میں تین رکوع, تو بعض نے کہا صحابی نے غلطی کی ہم نہیں مانتے, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فعل جو ہے یہ حکم مرفوع ہے. وجہ یہ ہے کہ صحابی جھوٹ نہیں بولتا, اور صحابی یہ بھی جانتا ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں کیا جاتا ہے, یا عبادت اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں ایجاد کی جاتی, کیونکہ کل محدثات بدعہ, تو سیدنا علی بن ابی طالب یعنی عالم صحابی ہیں, تو ان کا عمل جو ہے علماء فرماتے ہیں, شیخ العثیمین فرماتے ہیں ان کا عمل اس چیز کی دلیل, رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان کا عمل یہ دلیل ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ایک رکوع میں, ایک رکعت میں تین رکوع بھی پڑھتے تھے. اب جائز تو ہے لیکن افضل کیا ہے؟ دو رکعت والی, ٹھیک ہے. تو یہ حکم اس کا کیا ہے؟ مرفوع, اگرچہ صحابی کا عمل ہے لیکن حکم مرفوع کیوں ہم نے کہا ہے؟ کیونکہ صحابی کے لیے اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ کیا ہو. نمبر تین, ان یضیف الصحابی, صحابی کسی چیز کی نسبت کرے, شیئا الى عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف, ولم یذکر انہ علم به, اور یہ نہ بیان کر کہ آپ سلم کو اس کا علم تھا یا نہ تھا. اس کی مثال قول اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما, جیسا کہ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذبحنا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن فی المدینۃ فاکلناہ, اسے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا, بس یہ روایت ہے. تو یہ فعل صحابہ کا, اب اس میں یہ بیان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اقرار, اگر دیکھ کے خاموش اختیار کرتے تو اقرار تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں. اب یہاں پر یہ حکم مرفوع ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دی ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ صحابہ کا عمل. آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کبھی حرام چیز کھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, حلال تھا, کہاں سے پتہ چلا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا. اچھا دوسری بات یہ ہے, یہاں پر تو یہ موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اس کا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کو علم تو تھا کہ نہیں, اور وحی کا زمانہ تھا کہ نہیں؟ اگر حرام ہوتا اور صحابہ سے غلطی ہو جاتی کہ حرام چیز کو کھایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے, حالانکہ یہ بات بالکل بعید ہے, میں جدلن کہہ رہا ہوں, اگر ایسا ہوتا صحابی نے کوئی غلطی کی ہے اور حرام چیز کھائی ہے مثال کے طور پہ, تو وحی کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے ان کو آگاہ کیجیے, اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق آیت نازل فرمائی کہ نہیں؟ آیت نازل فرمائی, جہاں پہ غلطی ہوتی تھی آپ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ گھوڑا کھانا حلال ہے. کہاں سے پتا چلا؟ اس لمبی بحث کے بعد کہاں سے پتا چلا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. یہ حکم مرفوع ہے, موقوف نہیں ہے. موقوف ہوتا تو ہم کہتے صحابی کا قول ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اس پہ عمل نہ کریں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے, نسبت کہاں پہ ہے؟ کس زمانہ ہے؟ آپ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت ہے, وہ وحی کا زمانہ ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ حرام عمل ہو. آپ وسلم کا علم تو نہیں ہے, کہ آپ وسلم علم مطلق نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے اس بہترین زمانے کے بہترین لوگوں کو اجازت دیتے کہ حرام عمل کریں یا حرام چیز کھائیں, اور نبی کے سلام کو علم تو نہ تھا, اللہ تعالیٰ بھی خاموش اختیار کریں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ کوئی حکمت نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھے قسم حکم مرفوع حکم کی چوتھے قسم جو ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان یقول الصحابی عن شیء بانه من السنہ, کوئی صحابی یوں کہے کسی چیز کے متعلق یہ سنت میں سے ہے. کقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ, جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من السنت ان یخف التشہد, یعنی فی الصلاۃ. ابو داود اور ترمذی میں روایت ہے, علامہ البانی صحیح فرمائے اس روایت کو. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, من السنہ ان یخف التشہد فی الصلاۃ, سنت میں سے ہے کہ جب تشہد پڑھیں تو بلند آواز میں نہ پڑھیں. آپ جب تشہد پڑھتے نماز میں, جہری نماز میں یا سری نماز میں, کیا تشہد بلند آواز میں پڑھتے ہیں؟ جہر کے ساتھ نہیں پڑھتے. کہاں سے پتہ چلا؟ کیا دلیل ہے؟ یہ سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تشہد جو ہے وہ سر میں پڑھتے, یخفا اپنے نفس کے اندر پڑھتے رہتے, زبان ہلا کے, بلند آواز میں نہیں. اب انہیں سننا کون فرما رہے ہیں؟ صحابی. اس مطلب کیا ہوا؟ یہ حکم مرفوع ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ وسلم کی اجازت سے ہی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, جو چیز آپ وسلم کی اجازت سے ہو, آپ وسلم کا عمل جس پہ ہو, وہ آپ وسلم کی نسبت ہو جاتی ہے اور وہ مرفوع ہو جاتی ہے روایت. اچھا, اگر تابعی کہہ دے, جیسا فرماتے ہیں, فَإِن قَالَهُ تَابِعِي يعني من السنة كذا فقيل مرفوع وقيل موقوف, تو دو قول علماء کے, محدثین کے, بعض نے کہا کہ مرفوع, بعض نے کہا موقوف ہے. فقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهم بجلوس. پھر ایک مثال دی ہے کہ اگر تابعی یہ کہہ دے من السنة ہے تو پھر وہ مرفوع ہے موقوف ہے. پھر ایک مثال دی ہے جس میں محدثین کا جو قول ہے کہ یہ قول جو ہے موقوف سمجھ جاتا ہے, مرفوع نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ قول راجح ہے. الخامس, پانچویں قسم مرفوع حکما کی, قول الصحابی, امرنا او نهینا او امر الناس ونحوه, ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا, یا لوگوں کو حکم دیا گیا, یہ من السنہ ہے. كقول ام عطيه رضي الله عنها, جیسا کہ ام عطيه رضي الله عنها کا یہ فرمان, امرنا ان نخرج في العيدين العواتق, امرنا ان نخرج في العيدين العواتق. صحيح بخاري مسلم میں ام عطيه رضي الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ عید کی نماز میں ہم باہر جائیں, کہاں پہ؟ یعنی نماز کی طرف. اور دوسری مثال, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر وتف الابط وحلق العانه الا نترك فوق 40 ليله. صحيح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وقت لنا, ہمارے لیے وقت مقرر کر دیا گیا. کس چیز کا؟ مونچھوں کو کاٹنے کا, ناخن تراشنے کا, بغلوں کے بال اور شوہر کے ارد گرد کے بالوں کو اتارنے کا, کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ رکھیں. اب وقت لنا, یہ بھی حکم کیا ہے؟ مرفوع ہے, یعنی آپ وسلم کا حکم ہے. اب 40 دن سے زیادہ ناخن کو رکھنا کیا حکم ہے؟ جانتے ہیں, حرام ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اور شرمگار کے ارد گرد کے بال جو ہے کاٹنا اور مونچھیں کاٹنا جو ہے, یہ فرض ہے, واجب ہے. یہ کہاں سے پتا چلا ہمیں؟ 40 دن کس نے وقت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کیا, اور صحابہ نے اب گواہی دیے. ہمارے فرماتے ہیں ہمیں وقت, ہمارے وقت مقرر کر دیا گیا. اس کا حکم کیا ہے؟ مرفوع حکمن ہے. چھٹی قسم, ان يحكم الصحابي على شيء بانه معصيه, کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ فلان چیز معصیت ہے, اب صحابی کو کہاں سے پتا چلا؟ اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. اس کی مثال کا قول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی مخرج من المسجد بعد الاذان, جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں داخل اذان کے مسجد میں داخل ہو اور باہر چلا جائے, انہوں نے فرمایا اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے, نافرمانی کی ہے. اذان ہو گئی, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھے ہیں, کوئی شخص اٹھ کے چلا گیا. عذر شرعی اور چیز ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, عذر شرعی ہے, ٹوائلٹ کی طرف جانا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوگی, اب جا سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن ایک شخص مرضی سے اذان سنی, بیٹھا مسجد میں, تھوڑی دیر اٹھ کے چلا گیا, حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں جائے اذان کے بعد, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک شخص آیا, اذان ہو چکی, بیٹھا, کچھ دیر کو چلا گیا, تو انہوں نے فرمایا اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے نافرمانی کی, معصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساتویں قسم قول عن الصحابی رفع الحدیث او روایت, تابعی اگر یہ کہہ دے کہ صحابی نے حدیث کو رفع کیا, تابعی یہ کہہ دے صحابی نے حدیث کو رفع کیا, یہ حدیث کو روایت کیا, تو یہ بھی حکم مرفوع. اس کی مثال کا قول سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی ثلاثہ, شفاء تین چیزوں میں ہے, شربت عسل و شرطت محجم و کیت نار و انہ امتی عن الکی. اب یہاں پر دیکھیں روایت, دیکھیں سند, دیکھیں سعید بن جبیر معروف تابعی ہیں, سید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال الشفاء فی ثلاثہ, شفاء تین چیزوں میں ہیں, شربت عسل شہد کا پینا, و شرطت محجم حجامت کروانا, پچھو لگوانا خون نکالنے کے لیے حجامت جو ہوتی ہے, و کیت نار اور لوہے سے داغنا, داغ لگانا, لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا, لوہے کو گرم کر کے داغ لگایا جاتا تھا علاج کے لیے, ان تینوں میں شفا ہے. وہ انہ امتی عن الکی, اور میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے, تو تکلیف دے طریقہ ہے, شفا اس میں ہے لیکن منع کرتا ہوں میں. اچھا اب یہ مکروہ ہو گیا منع کرنے کے بعد. آگے فرماتے رفع الحدیث, سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے بعد راوی جو ہیں رفع الحدیث, یعنی سید عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اس روایت کو رفع کرتے ہیں, یعنی یہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کہاں سے پتا چلا؟ رفع الحدیث کے لفظ سے. ہاں لفظ ہاں موجود ہے روایت میں, آپ دیکھیں موجود ہے, ایسے بخاری حدیث میں 5680 میں دیکھیں, اس کے آخر میں لکھا ہوگا رفع الحدیث. رفع الحدیث سے پتا چلا کہ یہ سید عبداللہ بن عباس کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دوسری مثال جیسا فرماتے ہیں وقول سعید بن المسیب رحمہ اللہ, یہ بھی مشہور تابعین بڑے تابعین میں سے, عن ابی ہریرہ اللہ عنہ سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں روایتن, دیکھیں عن ابی ہریرہ روایتن کیا مطلب, یعنی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. روایتن کیا مطلب ہے؟ الفطرۃ خمس, فطرت پانچ ہیں, او خمس من الفطر, یا پانچ فطرت میں سے ہیں, الختان ختان کرنا, سرکمسیجن کرنا, سرکمسیجن ختان ختنہ کرنا, والاستحداد, استحداد کہتے ہیں شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اتارنا, استحداد, ونطف الابط آستین کے بالوں کو اتارنا, یہ ترجمہ لکھ لیں آپ تو پتہ چل جائے, وتقلیم الاظافر ناخنوں کو تراشنا, وقص الشارب اور مونچھیں چھوٹی کرنا, مونچھیں کاٹنا. یہ روایت بھی بخاری میں ہے 5889, اب دیکھنا 89, اب دیکھنا اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ صحابی جو ہے تابعی صحابی سے روایت کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ روایتن, یعنی عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم, طالب علم کو، عالم کو پتا ہے کہ روایت کا مطلب کیا ہے، اب عامے کو پتا تو نہیں ہے. جی پانچویں کون سی؟ ختنہ، استحداد، بال اتارنا، نتف الابط، آستین کے بالوں کو اتارنا، ناخن تراشنا اور مجھے کاٹنا، پانچ تو ہے، کیا رہ گیا؟ مجھے کاٹنا، آستین کے بال اتارنا. اب مرفوع ایک پتہ چل گیا. اچھا واپس آتے ہیں اصول کی کتاب کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمرفوع حقیقة قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعله واقراره ووصفه ہم نے بیان کیا. والمرفوع حکما ما اضیف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه، ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما. یہ بھی تفصیل بیان کر چکے ہیں. کقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسے کہ عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان، امر الناس. اب دیکھیں کس کا قول ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. لوگوں کو حکم دیا گیا کیونکہ آخری عمل حج عمرہ میں آخری عمل جو ہے يكون عهدهم بالبيت طوافهم الا یہ کہ حائضہ عورت پر تخفیف کر دی گئی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، متفق علی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1755. آپ دیکھیں گے یہاں پر عبداللہ بن عباس یہ نہیں فرماتے قال صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امر الناس لوگوں کو حکم دیا گیا. یہ روایت بھی مرفوع ہے. کوئی آ کے یہ کہ مرفوع کہاں ہے تو آپ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے حکم المرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ امر الناس. امیر الناس کا مطلب لوگوں کو حکم دیا گیا. حکم کس نے دیا ہے؟ کیا صحابی اپنی مرضی سے لوگوں کو حکم دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، یہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں حکم المرفوع. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول ام عطیہ رضی اللہ عنہا، اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول نہینا ان اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ہمیں جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا اور ہم پر اس بات میں سختی نہیں کی گئی، یعنی ہمیں سختی سے منع نہیں کیا گیا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1278 سے بخاری میں. تو یہاں پر نہینا ہمیں منع کیا گیا، کس نے منع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سارے کے سارے روایت کون سی ہے؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے، مرفوع کی سمجھ آگے کہ نہیں؟ مرفوع کیوں کہ مرفوع رفع سے، رفع سب سے اوپر، مرفوع اوپر، جس کو اوپر کیا گیا. رفع یرفع رفعا، رافع مرفوع اسم مفعول ہے. ٹھیک ہے، مرفوع یعنی اوپر کیا گیا، یعنی اس کو اوپر کیا گیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اسے مرفوع کہا جاتا ہے. دوسری قسم بیان کریں، سمجھ آگے اس پہلی کی؟ اچھا، شیخ صاحب فرماتے والموقوف، موقوف روایت کون سی ہے؟ ما اضیف الى الصحابی ولم يثبت له حکم الرفع، جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو لیکن حکم الرفع ثابت نہ ہو، یعنی اس میں سے یہ الفاظ نہ ہو جو ہم نے سات قسمیں بیان کی ہیں، اگر ان میں سے ایک ہو جائے اس مطلب یہ ہے تو صحابی، ہے تو صحابی کا قول لیکن موقوف نہیں مرفوع ہو گئی ہے. وہو حجت علی القول الراجح، صحابی کا قول حجت ہے، یہ راجح قول ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. جب کوئی شیخ کوئی عالم یہ کہے قول راجح یہ ہے، اس مطلب یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے، دوسرا قول ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. حجت کا مطلب ہے کہ دین ہے، عمل کرنا ضروری ہے. حجت نہیں کہ مطلب دین نہیں، عمل کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ حجت علی القول الراجح، قول راجح کہ حجت ہے. الا ان يخالف نصا اقول صحابي اخر ان دو شرطوں کے ساتھ یعنی کتنے قول ہوئے تین قول ہوئے پہلا قول یہ ہے کہ حجت ہے بغیر شرطوں کے دوسرا قول ہے حجت نہیں ہے تیسرا قول حجت لیکن شرطوں کے ساتھ یہ قول راجح ہے جس طرف شیخ صاحب اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ إِلَّا يَكِ استثناء آ گیا اَن يُخَالِفْ نَصًا کہ کوئی نص کی مخالفت ہو نص کیا ہے قرآن صحیح حدیث نص ہے اگر کوئی صحابی کوئی قول فرماتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے جو قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث کے خلاف ہو تب تو صحابی کا قول قابل اعتبار نہیں حجت نہیں ہے سوال کیا صحابی ایسا عمل کر سکتا ہے جو قرآن کی مخالف ہو یا حدیث کے مخالف ہو اختلاف ہوگی کر سکتا ہے کر سکتا ہے میرے بھائی انجانے میں کر سکتا ہے صحابی اجتہاد کر سکتا ہے اور اجتہاد غلط ثابت ہو سکتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیث نہیں ملی مثال کے طور پہ وہ صحابی نے کوئی عمل کر لیا بعد میں حدیث آ کے ملی ہے تو صحابی نے عمل کو چھوڑ دیا ہے تو جو عمل کیا صحابی نے جو خلاف حدیث تھا دیکھیں نا یہ بات یہی ہے کہ صحابی سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں پوچھ رہے ظاہر جان بوجھ کے کون کرے گا جان بوجھ کے تو آپ نہیں کرتے صحابہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی تقوی کہاں اجازت دیتا ہے ہم تھوڑی سی باتوں پہ الجھ پڑتے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے چنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے تو پھر وہ کیسے ایسے کر سکتے ہیں تو جب بات ہوتی ہے ظاہر ہے انجانے کی بات ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر تو صحابہ کرام نے وہ عمل جو کیا جو قرآن سنت کے خلاف ہو تو مجتہد تھے اور ان کو ایک اجر ضرور ملا ٹھیک ہے نا اگر صحیح اجتہاد تھا تو دگنا اجر ملا ان کو تو وہ دو اجر کے بیچ میں یا دگنا اجر یا ایک اجر لیکن بات ان کے بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو رہی ہے کہ صحابی کا کوئی قول ہے یا عمل ہے جو حدیث سے ٹکرا رہا ہے اور اس قول کو تھام کے رکھا ہے بعد میں آنے والوں نے یہ زیادتی ہے یہ جائز نہیں ہے صحابی کو تو ایک نیکی مل گئی ہے ایک اجر مل گیا اب صحابی کے اس عمل کو اپنانے والا اس کی تقلید کرنے والا بغیر دلیل کے جو حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے یہ جائز نہیں یہ حرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی تو ایک اجر ملے گا بھی آپ کو کون سا اجر ملے گا آپ کو مجتہد ہیں اجر تو مجتہد کو ملے گا انہوں نے اجتہاد کیا غلط ثابت ہوا ان کا علم اتنا تھا لیکن ہمیں یہ یقین ہے یہ ایمان ہے ہمارا اگر علم ہو جائے تو اسی وقت رجوع کر لیتے لیکن آپ رجوع کیوں نہیں کرتے میں صحابہ کی بات کروں اگرچہ لوگ صرف صحابہ کے متعلق نہیں اماموں کو وہ درجہ دیتے ہیں جو صحابہ کو نہیں دیتے اندھی تقلید کی وجہ سے شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی شرط اللہ یخالف نصا کہ نص کے خلاف نہ ہو او قول صحابی آخر دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے صحابی کے قول کے خلاف بھی نہ ہو اگر صحابی کوئی عمل کرتا ہے دوسرے صحابی کہتے ہیں یہ غلط ہے اب کس کی سنیں گے آپ پہلے کی دوسرے کی ایک صحابی کوئی عمل کرتا ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے قرآن حدیث میں ہوتا تو صحابی کی کوئی بات نہیں قرآن حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ نص نہیں ہے صحابی نے کوئی عمل کیا ہے یا کچھ فرمایا ہے دوسرے صحابی نے منع فرمایا ہے تو جس نے فرمایا ہے جو مثبت ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی اب اس کے قول حجت نہیں کیوں کیونکہ دوسرے صحابی نے منع فرمایا ہے اور دونوں صحابہ برابر ہیں دونوں قول کو مانے ہو نہیں سکتا جسے دونوں کو اس لیے اس قول کو چھوڑنا پڑے گا جس میں اس بات ہے کہ یہ کرنا ہے بس سمجھا رہی کہ نہیں
دونوں سے یہ دیکھا جائے کہ
نہیں نص ہے تو بات ہی ختم ہے نا یہاں پر نص ہی نہیں ہے صحابی کا محض فعل ہے صرف اگر صحابہ نے خاموشی اختیار کی تو اجماع ہے اس پہ تو دیر اجماع ہے اجماع سکوتی ہے تو عمل جائز ہے جب کسی صحابی نے انکار کیا کہ یہ درست نہیں ہے تب اس عمل کو کرنا جائز نہیں ہے تب کوئی شخص یہ کہ فلاں صحابی نے کیا تھا تو صحابی سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اور دوسرے صحابی نے اس کی تصدیق کر دی ہے اصلاح کر دی ہے یہ درست نہیں ہے یہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تب اس کو ترک کرنا ذہن میں اس وقت نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جی ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر چلتے حج کے لیے اسی جگہ پر چلتے اور وہیں سے جاتے، تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، یعنی اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کی اتنی محبت تھی، یعنی ایک مرتبہ اونٹ کو روک دیا، وہ جا کے جگہ پیشاب کیا اور اپنے غلام کو کہا مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جگہ پیشاب کر رہی تھی اسے میں نے یہاں پہ پیشاب کیا. دیکھیے بیا کی انتہا دیکھے سبحان اللہ.
ابن مسعود یا عبداللہ بن عباس رکوع میں جو ہے
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اپنے دونوں ہاتھ رکوع میں جب کرتے تو دونوں ہاتھ جو ہے ایسے باندھ کے گھٹنوں میں نہ رکھتے درمیان میں رکھتے، یہ بھی ایک بات ہے صحیح. تو یہ جو اعمال ہیں صحابہ کرام کے یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے صحابی نے
اس کی نکیر
کی، بلکہ یہ جو یہ تو نص ہے اس میں کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے، یہ دوسرے صحابی کی بات ہی نہیں ہے کہ صحابی جو ہے نص کی مخالفت کی مثال کہ سر عبداللہ بن مسعود جب رکوع کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے ایسے تو اپنے رانوں کو بیچ میں رکھتے یہاں پہ، اور حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے. تو یہ جو عمل صحابی کا یہ قابل حجت نہیں، کیوں؟ کیونکہ نص کے خلاف ہے. جیسا فرماتے ہیں فَإِنْ خَالَفَ نَصًا أُخِذَ بِالنَّصِ، اگر کسی صحابی سے نص کی مخالفت ہو تو نص پہ عمل کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَ قَوْلُ صَحَابِ آخر أُخِذَ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا، اگر دوسرے صحابی کے قول کی مخالفت ہو جائے کسی صحابی کے قول کی، تو جو دونوں میں سے راجح ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت، جس کا قول قرآن و سنت زیادہ قریب ہے تو اس کو لے لیا جائے گا. جی یہ علماء سے کریں گے نا، اب عالمی صاحب ایک مسئلہ آیا ہے، ایک صاحب نے عمل کیا دوسرے نے نہیں کیا ہے، تو صحابہ خود اب صحابہ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو جو عالم اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا کہ کس کا عمل قرآن سنت زیادہ قریب ہے. وہ دیکھیں یہاں پر بات تقوی کی ہے، یہاں پر بات اندھی تقلید کی نہیں ہے. اندھی تقلید کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک امام کے پیچھے چلنا ہے، وہ آپ کو حکم دے بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جانا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ کا تقوی کیا ہے؟ آپ دین پہ عمل کرتے کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں یا کسی ایک امام کی وجہ سے نہیں، آپ عبادت کے جتنے بھی اعمال کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو پھر راستہ وہی اختیار کرنے کے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے جائے، قرآن مجید صحیح حدیث صحابہ کرام کی سمجھ سے. وہ صحابی، صحابی کون ہے؟ صحابہ کی بات ہم کر رہے ہیں صبح سے، صحابی کون ہے؟ جیسا فرماتے من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، تین شرطیں، نمبر ایک من اجتمع تو ملاقات ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری شرط مؤمنا به ایمان لے کے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیسری شرط ومات على ذلك، اس کو نمبرنگ کر دیں آپ، من اجتمع نمبر ایک، مؤمنا به نمبر دو، ومات على ذلك، اور اسی پر موت ہو. کس چیز پر؟ امام پر موت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر ہی موت ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں صحابی.
اس میں ایک اضافہ اور کہ اگر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے تب بھی صحابی کے رہے،
تب بھی صحابی وہی ہے، مات علی ذلک ایمان پر موت ہے نا، جب ایمان پر موت ہے بات ختم ہے، موت ایمان پہ ہونی چاہیے. اگر بیچ میں مرتد بھی ہو جائے بعد میں اسلام قبول کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موت ملاقات دیکھنا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بعض صحابی نبی نہ تھے. بعض لوگ کہتے ہیں من رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات درست نہیں ہے کہ ملاقات ضروری ہے، ملاقات پھر ایمان پھر موت پر موت بھی ایمان پہ. عبداللہ بن خطل شخص تھا، یہ وہ شخص جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ کعبے کے کپڑے کو بھی پکڑ کے رکھے نا تب اسے قتل کرو، فتح مکہ کے موقع پر اسے قتل کیا گیا. یہ وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا پھر مرتد ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافی تکلیفیں پہنچائی. تو یہ مثال اس شخص کی جسے آپ سے ملاقات بھی کی ہے اور امام بھی لے کے آیا تھا لیکن موت امام پر نہ ہوئی. تو صحابی ہے کیا؟ نہیں.
کیا نام
ہے؟ عبداللہ بن خطل، خطل خطل. ہاں اچھا. ابو جہل صحابی ہے؟ نہیں. کیوں بھائی؟ آپ سے ملاقات ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہے. شرط کون سی نہیں ہے؟ ایمان کی شرط نہیں ہے. تو ایمان لے کے نہیں آیا، ایمان نہیں لے کے آیا نا، تو صحابی نہیں ہے. کیسا فرماتے ہیں؟ والمقطوع، اب تیسری قسم ہے خبر کی نسبت کے اعتبار سے، پہلے تھی مرفوع، دوسری ہے موقوف، موقوف روک دیا گیا، صحابی پر روک دیا گیا، تیسری مقطوع کٹی ہوئی. مقطوع کی، موقوف کی مثال ایک بیان کر دیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہدم الاسلام، اسلام کو توڑتے ہیں تین چیزیں، ذلۃ العالم، عالم کی غلطی، وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق کا جدال کرنا، بحث و بحث کرنا قرآن مجید میں، وحکم الائمہ المضلین، اور گمراہ حکمرانوں کی حکومت. یہ تین چیز دین کو توڑتی ہیں. سبحان اللہ، سیدنا عمر بن خطاب کا فرمان ہے یہ. اس میں میں جانتا ہوں نہیں ہے، میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں، کتاب میں نہیں ہے یہ. سبحان اللہ، موقوف کی مثال بیان کر رہا ہوں، کیونکہ موقوف کی بات ہوئی ہے تو مثال نہیں ہے، تو ذرا بات مکمل ہو جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کو توڑتی ہیں تین چیزیں، نمبر ایک عالم کی غلطی، نمبر دو منافق کا بحث مباحثہ جدال کرنا قرآن مجید میں، نمبر تین گمراہ حکمرانوں کی حکومت. گمراہ حکمرانوں کی حکومت، الائمہ المضلین. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں والمقطوع، مقطوع کون سی روایت ہے؟ ما اضیف الى التابعی فمن بعده، جو روایت، جو خبر تابعی سے ہو یا تابعی کے بعد کوئی ہو، تابعی کے شاگرد ہو، اس کا شاگرد ہو، کوئی بھی بعد میں ہو، اس کو کہتے ہیں مقطوع. تابعی کون ہے؟ والتابعی من اجتمع بالصحابی مؤمنا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومات على ذلك. اس کی بھی تین شرطیں ہیں، نمبر ایک من اجتمع بالصحابی، ملاقات ہو صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتے صحابی نہ ہو جاتے تو صحابہ کا شرف تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو تابعی کی تعریف کیا ہے؟ من اجتمع بالنبی، من اجتمع بالصحابی، جس نے ملاقات کی صحابی سے. ایمان کس پہ ہے؟ صحابی پہ ایمان ہے، مؤمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے. کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے. ومات على ذلك، اور اسی ایمان پر اس کی موت ہو، یہ تابعی ہے. اس کی مثال امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. ابن سیرین کون؟ محمد بن سیرین، ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، کبار تابعین میں سے ہیں. فرماتے ہیں ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذ دینکم، یہ ضرور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ ہر ایرے غیرے سے علم نہیں حاصل کرنا، بات دین کی ہو رہی ہے، یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے. کسی اسپیشلسٹ سے علم حاصل کرو تو کام چل جائے گا. یاد رکھو ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم جو ہے یہ دین ہے. ان هذا العلم دین، فانظروا، بس تم یہ دیکھ لو، امن تأخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسام الخبر باعتبار طرقه، طرق کے اعتبار سے خبر کی قسمیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یا قسم الخبر باعتبار طرقه، یعنی ہم تک یہ خبر کیسے پہنچی، ہم تک یہ خبر جو ہے کتنے لوگوں نے پہنچائی ہے، یہ طریق ہے، اسے طریق کہتے ہیں. طرق، طرق جمع طریق، طریق راستہ، کس راستے سے ہمیں خبر ملی ہے. یا قسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر و احاد، متواتر ہے یا احاد ہے. فالمتواتر، متواتر کون سی ہے؟ ما رواه جماعۃ کثیرون، بہت سی جماعت نے اس کو روایت کیا ہو. يستحيل في العادة ان يتواطؤ الى الكذب، ناممکن ہے عام طور پہ کہ سب جھوٹ پر مل جائیں. واسندوه الى شيء محسوس، اور اس کو کسی محسوس چیز کی طرف نسبت کر دی ہو. یا کسی محسوس چیز کا فائدہ دیتے ہو. یہ شرطیں ہیں یاد رکھیں متواتر کی. نمبر ایک, رواہ جماعت کثیرون, نمبر ایک کر دیں یہ. نمبر دو, یستحیل فی العادۃ ان یتواطؤ علی الکذب, اور عادت میں ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. نمبر تین, واسنده لشیء محسوس, کسی محسوس چیز کی طرف نسبت ہو. میں مثال دیتا ہوں, بات آسان ہو جائے گی. ایک چوتھی بھی شرط ہے کہ ہر طبقے میں یہ کثرت تعداد موجود ہو. کثرت تعداد جو ہے, ہم نے کہا بہت ساری جماعت روایت کیا ہو, صرف ایک طبقے میں نہیں, ہر طبقے میں. یعنی استاد آپ گن نہیں سکتے, شاگرد گن نہیں سکتے, کیونکہ شاگرد گن نہیں سکتے. پورے سند جتنے لوگ ہیں اتنی تعداد میں روایت کیا کہ آپ گن نہیں سکتے ان کو, بہت زیادہ لوگ ہوں. صرف ایک طبقے میں نہیں, یعنی صحابہ کے طبقے میں تو آپ گن نہیں سکتے, لیکن تابعین کے طبقے میں دو ہیں تو بھی متواتر رہے گی, یہ احاد ہو جائے گی. تو یہ چار شرطیں ہیں متواتر کی. جیسا فرماتے ہیں, مثالہ, اس کی مثال قول صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے وہ اپنی ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اسے امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 110 کتاب العلم میں یہ روایت موجود ہے. احاد روایت کون سی ہے؟ ما سوى المتواتر, متواتر کے علاوہ احاد کہی جاتی ہے. وہ من حیث الرتبۃ ثلاث اقسام, رتبت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. رتبت کے اعتبار سے پہلے کسی کو یاد ہے کہ احاد کی قسمیں کتنی ہیں تعداد کے اعتبار سے؟ کون سی؟ عزیز, مشہور, عزیز,
غریب.
فرد بھی کہتے ہیں, غریب بھی کہتے ہیں. اچھا, فرد کون سی ہے یا غریب کون سی ہے؟
جس کے ہر طبقے میں ایک,
ہر طبقے میں نہیں, کسی بھی ایک طبقے میں ایک راوی اور موجود ہے تو وہ روایت جو ہے کون سی ہے؟ غریب ہے. یہ فرد روایت ہے, فرد احاد کی قسم ہے. اچھا, عزیز کون سی ہے؟ جس کے کسی طبقے میں دو راوی ہوں, دو سے زیادہ نہیں, دو. ٹھیک ہے, عزیز. مشہور, تین سے زیادہ, لیکن متواتر کے درجے تک نہ پہنچتے ہوں, تین یا تین سے زیادہ مشہور ہے. جیسا فرماتے ہیں, نہایت رتبہ, رتبے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں خبر کی, صحیح و حسن و ضعیف. خبر یا تو صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے,
متواتر ہمیشہ صحیح ہوتی
ہے. متواتر ہمیشہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ متواتر آپ گن نہیں سکتے, آپ سند دیکھ ہی نہیں سکتے اس کی.
اسی لیے
احاد میں یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں. اگرچہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, آج کل کے دور میں متواتر تبدیل ہو گیا ہے. رافضیوں میں سابق والدین متواتر ہے کہ نہیں؟ رافضیوں میں متواتر ہے کہ نہیں ان کے لیے؟ متواتر ہے, لیکن بات ہو رہی ہے اس زمانے کی, روایت کے زمانے کی. تو وہاں پر متواتر کا اور حکم ہے, آج کے متواتر کا اور حکم ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر جو ہے جو حدیث متواتر ہے, کیونکہ آپ سند کے رجال کو گن نہیں سکتے, آپ سند پہ حکم کیسے لگائیں گے؟ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کو سند مل گئی ہے, متواتر کیوں نہ ہو, سند آپ کو مل گئی تو آپ اس کو دیکھیں. لیکن جو قول صحیح ہے وہ یہی ہے کہ متواتر ہے تو الحمدللہ. فصحیح, صحیح کون سا ہے, کون سی روایت ہے؟ ما نقلہ عدل, صحیح کی تعریف اور شرطیں یاد رکھیں, پانچ شرطیں ہیں اسی تعریف میں. ما نقلہ عدل, جسے نقل کیا عدل نے, تام الضبط, جس کا حافظہ چوٹی کا ہو, بسند متصل, متصل سند کے ساتھ, یعنی استاد نے براہ شاگرد سے سنا ہو. وخلا من الشذوذ والعلۃ القادحہ, اور خالی ہو, دور ہو, پاک ہو دو چیزوں سے, شذوذ سے شاد نہ ہو اور علہ قادحہ نہ ہو. علہ کہتے ہیں کسی مرض کو, ایسی چیز کو اگر وہ موجود ہو جائے تو پھر یہ صحیح جو ہے وہ قابل صحت نہیں رہتا. لیکن شرط یہ ہے کہ علت جو ہے قادحہ ہو, یعنی اسی مضمون کے متعلق ہو, اس سے خارج نہ ہو. صحیح کے پانچ شرطیں ہیں, کیا ہیں؟ نمبر ایک, عدل ہونا چاہیے, راوی عدل ہو, عدالت الراوی. نمبر دو, حافظہ چوٹی کا ہو, تام الضبط. اور حافظہ ضبط جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے, ضبط
سینے میں بھی ہوتا ہے, کتابوں میں.
بارک اللہ فیک. ضبط الکتاب, لکھے ہوئے میں اس کو کوئی تبدیل نہ کرتا, اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ بہتر کرتا ہو. نمبر دو, سینے میں محفوظ ہو, حفظ جو ہے کتاب میں اور سینے میں, چوٹی کے درجے کی ہو, یہ شرط ہے. دوسری شرط, ان دونوں کو ملا کر عدل ہو اور تام و ضبط, اسے کہتے ہیں ثقہ. ثقہ ثقہ عدل تام و ضبط کو کہا جاتا ہے. اچھا, سند متصل, سند متصل ہونی چاہیے, بیچ میں سے کوئی کٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط ہے سند متصل ہونی چاہیے. متصل کا مطلب کیا ہے؟ کہ استاد شاگرد کو بیان کرے, اور شاگرد اپنے شاگرد کو بیان کرے, یہ استاد اور شاگرد کا جو سلسلہ ہے یہ جڑا ہوا ہو شروع سے آخر تک. شذوذ کا مطلب ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرتا ہو. شاد روایت وہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو. دو روایات ہیں, دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, تعارض ہے. ایک میں جو راوی ہیں وہ ایک ہے ثقہ جو ہے, اس میں تین ثقات ہیں, تو کون سے مقدم کریں گے آپ؟
جس میں تین
ثقات ہیں. اور یہ جو صحیح روایت ہے یہ تو صحیح ہے, سند ٹھیک ہے, اس کے باقی شرطیں ٹھیک ہیں. یہ کیوں ضعیف ہوئی؟ ہم کہیں گے سند تو اس کی ٹھیک ہے لیکن دوسری روایت کی وجہ سے یہ شاد ہو گئی ہے, اور جو دوسری روایت ہے جو اس کے مقابلے میں اس کو محفوظ کہتے ہیں. یاد ہے آپ لوگ سب بھول گیا,
صحیح بخاری کی وہ جہنم کی مثال,
جہنم کی مثال معروف ہے. یاد ہے کسی کو مثال کیا؟
کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب جہنم حل من مزید کہے گی تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا اور پھر اس کو جہنم میں جو ہے داخل کر دے.
صحیح,
تو اللہ تعالیٰ تو انصاف اور عدل
کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ
نہیں کرتا. تو اس لیے نے کہا کہ حالانکہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے لیکن شاد ہے,
دوسری روایت بخاری میں موجود ہے. دوسری کون سی ہے؟ کہ یہ قوم جنت میں ہوگی اور جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو جہنم کہیں گی اب بس بس.
ایک ہی موضوع پہ دو,
تو اب صحیح بخاری میں دو روایت موجود ہے. ایک میں ہے کہ خالی جگہ جنت میں ہے, دوسری خالی جگہ جہنم میں ہے. اور ایک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قوم پیدا کریں گے, اور دوسرے میں کہ اللہ تعالیٰ قدم مبارک رکھیں گے. ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں؟ ٹکراؤ ہو گیا. تو اس میں محفوظ کون سی, شاد کون سی ہے؟ سند کے اعتبار سے دونوں صحیح, صحیح بخاری میں سند کے اعتبار سے دونوں صحیح, لیکن حکم کے اعتبار سے ایک شاذ ہے اور شاذ ضعیف ہوتی ہے اور دوسری محفوظ. عمل کس پہ کیا جائے گا؟ ہماری ایمان کس چیز پہ محفوظ پہ؟ جس میں اللہ تعالیٰ قدم مبارک رکھیں گے. اور اسی روایت میں ہے کہ خالی جگہ جو ہے اس میں جنت میں, اللہ تو اس کے لیے نئی کون پیدا کریں گے, اور خالی جگہ جو جہنم میں ہے اللہ تعالیٰ قدم مبارک رکھیں گے, اور جہنم جو ہے اس وقت قط قط کہے گی. علت القادحہ, کوئی اس میں خاص علت نہ ہو, یعنی سند متصل نہ ہو, علت قادحہ ہے, راوی ثقہ نہ ہو, یہ اس کا حافظہ کمزور ہو, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ علت قادحہ ہے. والحسن, حسن کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ما نقلہ عدل, یہ پہلی شرط ہے. عدل تو عدل کے سامنے ہو گیا, برابر ہو گیا. خفیف الضبط, ضابطہ تھوڑا سا کم ہے, ضعیف الضبط نہیں فرمایا, خیال رکھیں. خفیف الضبط ضعیف الضبط میں فرق ہے, ضعیف الضبط ضعیف ہے, خفیف الضبط حسن ہے, حسن روایت. عدل ہے, عدل کیا مطلب ہے؟ جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو, دیندار ہے, یعنی کہ داڑھی منڈوانے والا ہو, یعنی کہ اس کے توب ٹخنے کے نیچے ہے، یعنی کہ بے نمازی ہے، یہ عدل کہاں کہا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنا چاہتے ہو اور خود اس لائق اس قابل ہو نہیں، پہلے اپنے آپ کو تو اس قابل بناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، ورنہ کون سنے گا تمہاری بات؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عدل ہے دین، تقوی دین کا بھی اچھا اور اخلاق کا بھی اچھا. سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ نوش کا یا بیڑی پینے والے کا کیا کون اسے روایت لے گا؟ یا شراب پیتے ہیں یا گالی دینے والے، یہ کوئی اخلاق ہے؟ اب ایسے شخص کی کون روایت لے گا اسے؟ تو عدل میں دین بھی اچھا ہے اور اخلاق بھی اچھا ہے. اور قصہ ایک میں نے بیان کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ امام بارک اللہ فیک، امام شعبہ جو ہے مشہور محدث ہیں، ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے تو کافی رش ہو گیا، ایک شہر میں گئے تو عبداللہ بن مسلم القعنبی، یہ نام یاد رکھنا، عبداللہ بن مسلم القعنبی، القعنبی بہت مشہور بندہ ہے، یہ امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے. عبداللہ بن مسلم القعنبی، القعنبی کے نام سے مشہور ہے، القعنبی امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے. یہ شخص القعنبی، یہ شخص شرابی تھا اور صرف شرابی نہیں تھا بلکہ شراب پینے والوں کے جو انتہا درجے پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہنچا ہوا تھا. ایک مرتبہ شراب پی کے بیٹھا اور دیکھا کہ لوگ کافی جمع ہو گئے ہیں، تو کسی پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امام شعبہ آیا ہے تو لوگ اس سے حدیث سن رہے ہیں. حدیث سن رہے ہیں؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں بھی جا کے سنتا ہوں. گیا شراب، فل شراب کی حالت میں، امام شعبہ گدھے پہ سوار ہیں اور لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، نیچے نہیں اترنے دیا. سبحان اللہ، کے عالم کی جگہ مجھے حدیث سنائے. میں نے دیکھا بھی یہ ٹن حالت میں، اس کو میں کیا حدیث سناؤں؟ مجھے بھی حدیث سنائے. اب عالم کا علم دیکھے، اگر حدیث نہیں سناتے تب مسئلہ ہے، اب یہ بندہ اپنے عقل میں ہے، اپنے آپ میں ہے نہیں. تو انہوں نے سند شروع کی ہے، عن فلان عن فلان عن فلان، میں اپنے آپ سے سند شروع کی ہے. اور فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے نبوت کے فرامین میں سے اس فرمان کو پایا، اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو جو کرنا ہے جا کے کرو. اب اس شخص نے سنا، اب سنے تو کان سے ہے لیکن بات سیدھے دل میں جا کے لگی. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو جو کچھ کرنا ہے کرو، مجھے شرم نہیں آتی اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا، گھر میں گیا، دروازہ بند کر دیا، روتا رہا، خوب رویا اور اپنے والدہ سے کہا کوئی میرا پوچھنے آئے تو میرا نہ بتانا، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہہ دینا بات کسی سے نہیں کرنا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ یہ دوست تو خراب کرتے ہیں نا، یہ ماحول معاشرہ تو خراب کرتا ہے. کئی دن وہاں پہ رہا، لوگوں سے پوچھا یہ علم جو اس نے حاصل، جو میں نے سنا ہے حدیث، یہ علم میں نے حاصل کرنا ہے تو کیسے علم حاصل کروں؟ تو کسی نے کہا اگر واقعی تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تم مدینہ جاؤ، وہاں پر امام مالک ہیں، وہاں سے آپ اس علم کو اچھا سیکھ سکتے ہیں، وہ علم کی جگہ ہے، وہ علم کا گڑھ ہے. وہ شخص اس وقت گھر سے نکلتا ہے، مدینہ کی طرف جاتا ہے، امام مالک کے قدموں میں بیٹھ کر یہ علم حاصل کرتا ہے اور امام مالک کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں انہیں کو شمار ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اپنا امام عبداللہ بن مسلم القعنبی آتے سفر سے کبھی، تو اپنے شاگردوں کہتے اٹھ کے جا کے ملو اپنے بھائی کو، اتنی ان کی قدر کرتے. اور ایک مرتبہ مدینہ میں ہاتھی آیا تھا، مدینہ میں اب کس نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں، مدینہ میں کہاں لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا، ہاتھی آیا تو افریقہ میں یا انڈیا میں. امام مالک درس دے رہے تھے حدیث کا، جب ہاتھی کی خبر مدینہ میں ہاتھی آیا ہوا ہے تو سب شاگردوں نے اجازت دی ہم ہاتھی دیکھنا چاہتے ہیں، سب چلے گئے. اب امام مالک اور صرف ایک شاگرد بیٹھا ہے، کون؟ امام عبداللہ القعنبی. تو مالک نے دیکھا آپ نے ہاتھی نہیں دیکھنا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، ملک چھوڑ کے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں، امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے. بہرحال جیسا فرماتے، اب یہ پانچ شرطیں ہیں، وہی صحیح کی ہیں حسن کی وجہ سوائے ایک کے، خفیف الضبط، جو ضابطہ ہے، جو حافظہ ہے، چوٹی کا نہیں لیکن چوٹی سے تھوڑا سا کم ہے.
کیا
پانچ؟
پہلی راوی عدل ہو،
نقل ہو، عدل عدل ہو، ٹھیک ہے،
حافظہ چوٹی کا ہو،
چوٹی کا ہو،
متصل
ہو، چوتھا شاذ نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. حسن کی وہی پانچ ہیں سوائے دوسری کی، تام و ضبط کی جگہ خفیف و ضبط ہے. جیسا فرماتے ہیں ویصل الى درجه الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره، وہ جو حسن ہے اگر اس کے راستے، اس کی سندیں بہت زیادہ ہوں، طریق بہت زیادہ ہوں، تو یہ سب کو ملا کے صحیح لغیره، صحیح لغیره کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے. ایک روایت ہے، اس میں جو راوی ہیں، اس میں ایک راوی جو ہے عدل تو ہے لیکن اس کا حافظہ جو ہے وہ چوٹے سے تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے. روایت کون سی ہے؟ حسن ہے. راوی کو کیا کہیں گے؟ وہ تو فقہ تھا پہلے، اس کو کیا کہیں گے؟ صدوق. یاد رکھیں، فقہ عدل ہے، تام الضبط ہے، صدوق عدل ہے لیکن حافظہ تھوڑا سا کم ہے. اور فقہ اور عدل کا ٹکراؤ ہو جائے، فقہ اور صدوق کا، مقدم کیا ہوگا؟ فقہ. یعنی ایک روایت میں صدوق راوی ہے، دوسرے میں فقہ راوی ہے، تو کس کو مقدم کریں گے آپ؟ فقہ کو. تو فقہ والی محفوظ ہوگی اور صدوق والی شاذ ہوگی. اچھا، تو حسن حدیث جو ہے وہ صحیح لغیر ہی کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے. کب؟ جب سارے راستوں کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے، ایک دوسرے کو تقویت دے کے صحیح لغیر کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. وہ ضعیف، شخص فرماتے ضعیف کون سی ہے؟ ما خلا من شرط الحسن والصحیح، یہ وہ خبر ہے ضعیف جو ہے جس میں نہ صحیح کی شرط ہو اور نہ حسن کی شرط ہو. یعنی یا تو راوی عدل نہیں ہے ضعیف، یا راوی ضعیف الضبط ہے ضعیف خبر، یا سند مقطوع ہو، متصل نہ ہو. تفصیل بیان کر چکے ہیں پہلے، اب یعنی مرسل منقطع کیسے ہوتی ہے؟ مرسل ہے اگر صحابی نہیں ہے، تابعی سے روایت ہو، ٹھیک ہے. اچھا،
تابعی خود روایت
کرتا، تابعی خود روایت مرسل ہے. دوسری کون سی ہے؟
متروک،
اس میں نہیں، مرسل ہے اور ہاں کون سی ہے؟ منقطع. منقطع جو ٹوٹی ہوئی ہو، درمیان سے ہو یا
شروع سے
اگر ہو تو معلق ہے. شروع سے ہو تو معلق ہے، شروع میں راوی نہیں ہے، معلق ہے. سند کٹی ہوئی شروع سے، معلق ہے، لٹکی ہوئی. درمیان میں ایک نہیں ہے راوی، منقطع ہے. دو راوی ایک ساتھ نہیں ہے، معضل ہے. صحابی نہیں ہے، تابعی روایت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرسل ہے. سب صاف ہو گئے؟ تھوڑا سا یاد کیا کریں، یہ وہ چیزیں یاد نہیں کریں گے تو یاد نہیں رہیں گی. سند تو ضعیف کون سی ہوگی؟ ان چاروں میں سے ایک. سند متصل نہیں ہے تو اگر اس میں سے کوئی بھی ہو تو ضعیف ہے، وہ شاذ ضعیف ہے اور علت ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو الغرض اگر کوئی خبر ہے اس میں صحیح یا حسن کی شرط نہیں تو وہ ضعیف ہے. ویصل یعنی اور ضعیف روایت پہنچ جاتی ہے، الى درجة الحسن، حسن کے درجے پر، اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. ضعیف روایت اگر ایک سے زیادہ روایات ہوں، موضوع ایک ہی ہے لیکن روایات بہت زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہیں، اگر ہم سب کو ملا دیں تو وہ ایک دوسرے کے ضعف کو ختم کر کے حسن غیری کے درجے پر فائز ہو جائے گی. کیسے؟ آپ کے پاس تین لکڑیاں، دکھائیں ذرا پینسل اپنی، آپ بھی دکھائیں اور میرا پین. مثال کے طور پہ یہ تین لکڑیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ ایک خبر روایت ہے، یہ دوسری ہے، تیسری، یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ درمیان سے، یہ نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں سے ٹوٹی ہوئی، اس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن تینوں کو آپ باندھ لیں ایک ساتھ، جو اوپر سے ٹوٹی تھی اس کو دوسری کے اوپر والے حصے نے جوڑ دیا، جو درمیان سے ٹوٹی تھی اس کو ان دونوں نے جوڑ دیا، جو نیچے سے ٹوٹی تھی اس کو ان دونوں نے جوڑ دیا، تو یہ جو کمزوری تھی ختم ہوگی کہ نہیں؟ ختم ہو گئی. ضعیف ہے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. کیسے؟ ایک روایت ہے اس میں راوی جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن دوسری روایت میں راوی کا حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک راوی نہیں ہے، منقطع ہے، سند متصل نہیں ہے. اب اگر ہم دونوں کو الگ الگ دیکھتے
تو الگ
ضعیف، یہ بھی ضعیف، وہ بھی ضعیف، دونوں کو ملا دیں کیسے تقویت ہو گئی؟ جس راوی کا حافظہ کمزور تھا دوسرے راوی کا حافظہ تیز ہے. دوسری روایت میں دیکھیں موضوع ایک ہی حدیث کا، تو دوسری کا حافظہ تیز ہو گیا تو اس کا جو کمزوری تھی دور ہو گئی. جس روایت میں حافظہ تیز راوی موجود ہے اس میں ایک راوی مس ہے، نہیں ہے، نہیں، منقطع ہے. اس پہلی روایت میں جس میں ایک راوی کا حافظہ کمزور ہے اس کی سند پوری متصل ہے تو اس نے اس کمی کو پورا کر دیا. تو دونوں کو ملا کے کیا نتیجہ نکلا؟ حسن لغیرہ. تو ایسے حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں مثالیں سب بیان کر چکا ہوں میں، مصالح حدیث کی آپ طرف جائیں اور آپ سنیں تھوڑا سا وقت نکال کے، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ مثال کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں.
لیکن جو تین اہم باتیں حسن لغیرہ کو بیان کر دیتا ہے ریکارڈنگ والے،
کون سی ہیں؟
ایک تو یہ کہ وہ سند، وہ سند، کوئی بھی ان تمام جو ایک ساتھ جمع رہے اس میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں ہونا چاہیے جس پہ جھوٹ کی تہمت
نہیں. وہ تو ہے، وہ تو تفصیل تو موجود ہے. یعنی حسن لغیرہ کی شرطیں ہیں، اس میں سے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی جو ہے کذاب نہ ہو. راوی کذاب ہے تو پھر اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا اس کو، وہ تو بات ختم ہو گئی.
مطلب
جس سرند راوی کذاب ہے تو آپ دس کذابوں کو بٹھا دیں گے تو کذاب ہی نتیجہ نکلے گا، کیا نکلے گا؟ تو اس کی شرطیں موجود ہیں، تو آپ سنیں تو بہتر ہے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں رہا تو میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. کتنے درس ہیں مصطلح حدیث کے؟ 15 درس ہیں، 10 ہیں، 15 سے زیادہ میرے خیال درس ہیں. ایک گھنٹے کا ایک درس ہے، وہی درس میں صرف ایک گھنٹے میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ خود سوچیں میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتا اس پہ. تو جس کو مزید یعنی سننا ہے تفصیل کے ساتھ تو آپ اسی لیے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکل هذه الاقسام حجت، یہ ساری قسمیں احاد کی، تینوں قسمیں حجت ہے، سوا ضعیف، سوائے ضعیف کے، ضعیف حجت نہیں ہے. فلیس بحجہ، حجت نہیں ہے. لیکن لا بأس بذکر فی الشواہد ونحوها، ضعیف روایت شاہد کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے. شاہد کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایک روایت ہے صحیح، صحیح ہے آپ کے پاس، آپ ایک ضعیف روایت شاہد کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے
اس کو تقویت دینے؟ مسئلے
تقویت تو پہلے موجود ہے، صحیح کی تقویت ہے،
مزید
وضاحت، یعنی وضاحت کرنے کے لیے بعض اوقات ضعیف روایت کو بطور شاہد بیان کیا جا سکتا ہے. کتاب توحید کی مثال، کتاب توحید میں شیخ صاحب نے، شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اوقات ضعیف روایت بھی بیان کی ہے. نمبر ایک، کہ ان کو علم نہیں ہے کہ ضعیف ہے، بھی معصوم تھوڑی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض وقت میں علم تھا کہ ضعیف ہے لیکن شاہد کے طور پر بیان کی ہے، کیونکہ یہ طریقہ محدثین کا رہا ہے، شیخ صاحب نے اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہیں کیا. صیغ الادا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اب خبر تو ہم نے جان لی ہے کیا ہے، اب خبر کو کیسے بیان کی جاتی ہے؟ صیغ الادا، خبر، اب پتہ چلے خبر کس خبر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم حدیث کی خبر کی بات کر رہے ہیں، جس کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کا تعلق صحابہ کرام سے ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں للحدیث یا للخبر ایک ہی بات ہے، تحمل و ادا. تحمل خود سیکھنا، ادا خود بیان کرنا، تحمل کسی اور سے لینا، ادا کسی اور کو دینا. فالتحمل، تحمل کسی اور سے لینا، اخذ الحدیث عن الغیر، تحمل کا مطلب یہ ہے کسی اور سے حدیث کو لینا، اخذ لینا الحدیث، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خبر، عن الغیر، کسی اور سے، غیر سے. والادا، ادا کا مطلب ہے ابلاغ الحدیث الى الغیر، ابلاغ پہنچانا یا دینا، الحدیث حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الى الغیر کسی اور کو. وللاداء صیغ، اور حدیث کی ادا میں دوسروں تک پہنچانے میں مختلف طریقے اور صیغے ہیں. نمبر ایک حدثنی، یہ کہنا کہ حدثنی، مجھے کہا، مجھ سے بیان کیا. لمن قرأ علیہ الشیخ، اگر شیخ حدیث پڑھ کے اپنے شاگرد کو سنائے تو وہ کیا کہے گا؟ شاگرد حدثنی، مجھے کہا یا مجھ سے بیان کیا. اخبرنی، حدث اخبار میں لیکن سب میں فرق ہے. حدثنی، شیخ نے ایک شاگرد کو براہ راست کوئی حدیث سنائی ہے تو شاگرد کہے گا حدثنی فلان، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی. کون ہے؟ لمن قرأ علیہ الشیخ او قرأ ہوا علی الشیخ. اخبرنی کے دو مطلب ہیں، یا تو شیخ نے خود پڑھا، کچھ پڑھ کے سنائے حدیث، یا اس نے او قرأہ علی الشیخ، یہ اس نے شیخ کو سنایا ہو حدیث، یعنی شیخ نے سوال کیا حدیث مجھے سناؤ، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شیخ کو حدیث سنا دی ہے. تو یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت راوی کیا کہے گا؟ اخبرنی، لمن، جس نے، قرأ پڑھا، علیہ اوپر، الشیخ شیخ نے، جس کو پر شیخ نے پڑھا، او یا قرأ ہوا، اس نے پڑھا، علی شیخ شیخ پر. نمبر تین اخبرنی اجازتن، مجھے خبر دی اجازت کے ساتھ، او اجاز علی، یا او یا مجھے اجازت دی، یہ بھی کہا جاتا ہے. لمن روى بالاجاز دون القراءه، جس نے روایت کی اجازت سے بغیر قراءت کے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شیخ سناتا ہے یا شیخ سنتا ہے. شیخ سناتا ہے حدثنی، شیخ نے شاگرد سے سنا اخبرنی، ٹھیک ہے. اچھا، نہ سننا ہے نہ سنانا ہے، پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے. شیخ نے یہ کہا ہے کہ میں فلاں شاگرد کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ 10 حدیثیں مجھ سے بیان کرے، مثال کے طور پر، اسے کیا کہیں گے آپ؟ اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اخبرنی اجازت، مجھے خبر دی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے. لمن روى بالاجازة دون القراءة، شیخ صاحب پڑھ کے نہیں سنائی حدیث، بس یہ کہ یہ 10 حدیثیں جو ہیں یہ لے لیں، تمہیں اجازت ہے مجھ سے بیان کرنے کی. والاجازة، اجازت کیا ہے؟ اذنه للتلمیذ، اذنه اجازت شیخ کی، للتلمیذ اپنے شاگرد کے لیے، ان یروی عنہ، کہ وہ اپنے استاد سے روایت کرے، ما رواہ، جو استاد نے روایت کی، جو شیخ نے روایت کی. وان لم یکن بطریق القراء، بطریق القراء، اگرچہ قراءت کے راستے سے نہ ہو. اجازت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کوئی بھی شخص جو طالب علم نہیں ہے، جو علم حدیث نہیں سیکھتا، یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہ میں نے فلان سے سنا، فلان اور فلان سنا، پھر حدیث بیان کر دی. جھوٹ بھی کہہ سکتے کہ میں نے سنا کہ نہیں، جب اجازت موجود ہے تو سند موجود ہے کہ یہ واقعی طالب علم ہے، یہ واقعی ایسا انسان ہے، اس قابل ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اسے اجازت ضروری ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہہ دے میں نے فلان کو سنا کہتے ہوئے، اسے نہ خود سنا، نہ اس نے شیخ پہ پڑھا، نہ اس کے پاس اجازت ہے، کیا کہیں گے اسے؟ جھوٹا، جھوٹا کذاب ہے، تو کذاب کی روایت ضعیف ہے. محدثین نے ہر وہ راستہ بند کر دیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی ڈال دے، ہر وہ راستہ بند کر دیا، تاکہ کوئی منافق آ کے یہ نہ کہے کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. کوئی بدعتی آ کے یہ نہ کہے کہ میں نے فلان سے فلان فلان سے فلان فلان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا. ایسے لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ کہاں سے پتا چلا؟ بھائی تمہیں کس نے اجازت دی حدیث بیان کرنے کی؟ تم ہو کون؟ نہ کسی کے استاد ہو، نہ کوئی تمہارا شاگرد ہے، تم روایت کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تو اسے وہ پہلے سے آؤٹ ہے. اور اگر وہ کسی کا شاگرد ہے تو پھر استاد جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے یا فلان کیسا ہے، یہ کچھ دن میرے پاس آیا ہے جو اس قابل نہیں ہے. اس لیے شناخت بہت ضروری ہے، وہ یہ دین ہے. اس لیے بن سیرین کا قول یاد رکھیں کہ یہ علم دین ہے، تم دیکھو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو. ہم یہ موبائل لینے جاتے ہیں مارکیٹ سے، تحقیق کر کے لے جاتے ہیں. چند کیوں یہ پیسے لگ جائیں گے، خراب چیز نکلی تو پھر پیسے تو ضائع ہوئے، دین ضائع ہوتا ہے، ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. جیسا فرماتے العنعنہ وہ یا عنعنت، عن کا لفظ استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں عنعنہ. وہ یا عنعنہ کیا ہے؟ روایت الحدیث بلفظ عن، حدیث کی روایت عن کے لفظ سے. بعض اوقات ہوتا حدثنی، حدثنی، بعض ہوتا سمعتو، بعض ہوتا اخبرنی، بعض اخبرنا، بعض اخبرنی اجازتا، بعض عن فلان. تو عن فلان کی مطلب ہے اس کہتے ہیں عن انا. حکمها، عن انت کا حکم کیا ہے؟ سمعت تو میں نے براہ راست سنا، اخبر حدثنی براہ راست مجھ سے بیان کیا، اخبرنی براہ راست ہے سارا، اجازت بھی چلو ہے، لیکن عن سے جب کوئی روایت کرتا ہے تو فلان سے، فلان سے آپ نے خود براہ راست سنا، پتا تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جب کوئی شخص کہتا ہے جنید سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، میں نے خود سنی ہے یا کسی اور نے مجھے بتایا ہے، لیکن میں نے جنید کو سنا، یہ تو براہ راست ہے. تو دونوں فرق ہے. تو محدثین نے عن کے لفظ کی روایت کو عن انا فرمایا ہے، عن انا. اچھا، شیسا فرماتے ہیں وہ حکم ہوا الاتصال، عن سے روایت کا حکم جو ہے متصل ہے حقیقتا. الا من معروف بالتدلیس، الا کہ کوئی شخص تدلیس سے معروف نہ ہو. فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالحديث، الا يك کوئی شخص معروف و مشہور ہو کہ مدلس ہے. مدلس تدلیس کیا ہے؟ مدلس کیا ہے؟ تدلیس کا مطلب لفظ جو ہے وہ اندھیرے سے لیا گیا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو چھپانا. اور روایت میں اس طریقے سے روایت کو بنا کر، خوبصورت بنا کے روایت کرنا، اس سے زیادہ جتنا اس کی حقیقت ہے. اور اس کی چھ قسمیں ہیں، یاد ہے کسی کو تدلیس کی؟ تدلیس الشیوخ، تدلیس الاسناد، تدلیس البلدان، تدلیس القطع، تدلیس التسویہ. یہ سب سے بدترین تدلیس ہے تسویہ کی. شیوخ صرف بعض لوگ پریشان ہو، تدلیس آئی کیوں ہے؟ اس زمانے میں بعض اوقات محدثین کو روک دیا جاتا ہے تدلیس سے، بدعتوں کی وجہ سے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مصیبت، ایک امتحان تھا خلق القرآن کے فتنے میں، تو امام صاحب کو تدریس 10 تدریس سے روک دیا گیا. اب کوئی شخص آ کے حدیث جب امام صاحب سے پوچھتا ہے تو امام صاحب جو حدیث بیان کرتے، اگر وہ یہ کہہ دیتا حدثنی احمد بن حنبل، تو پھر دونوں کی شامت آئی کہ نہ آئی؟ مجھے منع کیا تو کیوں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے؟ حدث ابو عبداللہ تو مشہور ہیں، ابو عبداللہ تو مشہور ہیں. حدثنی ابو صالح، صالح دوسرے بیٹے کا نام ہے، مشہور نہیں تھے. تو ابو صالح کون ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے، تو شک نہ پڑتا. تو اس طریقے سے بعض روایت میں ابو صالح کے لفظ نظر آئے گا آپ کو. کون؟ امام احمد بن حنبل. یعنی کسی روایت، کسی شیخ کے ایسے لقب کو استعمال کرنا جسے وہ مشہور نہ ہو، اسے کہتے ہیں تدلیس الشیوخ. پھر تدلیس الاسناد بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ سی ڈی سنے تو انشاءاللہ پوری تفصیل آپ سمجھ آ جائے گی، اب میرے پاس وقت میں باقی نہ رہا. شیخ صاحب فرماتے ہیں عن سے روایت حقیقتا حکم متصل ہے، صحیح ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص عن سے روایت کرے جو مشہور ہو، مدلس تدلیس سے مشہور ہو، کہ کثرت سے تدلیس کرتا ہو. فلا يحكم فيها بالاتصال، تو اس صورت میں متصل نہیں ہے، ایک شرط پر، الا ان یصرح بالتحدیث، الا یہ کہ وہ خود راوی جو مدلس ہے وہ عن کی جگہ حدثنی یا سمعتو کا لفظ استعمال کرے. تصریح، تصریح کا مطلب ہے کہ صراحتن بیان کرے کہ میں نے براہ راست سنا حدیث یا روایت کو، براہ راست سنا. کیسے بیان کرے گا میں براہ راست سنا؟ عن میں تو شک ہے، عن میں ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا.
حدثنی اخبرنی،
حدثنی اور
اخبرنی
سے، یا سمعتو براہ راست.
اس میں
بہت سارے مدلسین ہیں، پانچ طبقات مدلسین کے، تو بس اب اسے رجوع کریں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ، سیری کی طرف رجوع کریں. هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيره. شیخ فرماتے ہیں اتنا تک کافی ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں اتنا کافی ہو چکا ہے آج کے درس میں. اور اس بحث میں اور اس علم میں، حدیث کے علم میں اور اس کے راویوں کے متعلق، انواع کثیر، بہت سارے قسمیں ہیں. فی علم مصطلح، مصطلح حدیث کے علم میں موجود ہے. وفی ما اشرنا الیہ کفایہ، جس کا ہم نے صرف اشارہ کیا ہے، شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے اور میں نے بھی شرح میں صرف اشارہ ہی کیا ہے، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور ایک میں نے مثال دی تھی، کسی کو یاد ہے؟ اس لیے درس ختم کرتے ہیں، کیونکہ جب تدریس کی لفظ استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں خاص طور منکرین حدیث، کہتے ہیں یار دھوکہ بھی دیتے ہیں محدثین، پھر بھی ان کی روایت لیتے ہیں تم لوگ. تدریس دھوکہ ہے، دھوکے بازوں کی روایت لیتے ہیں، پھر کہتے ہو صحیح ہے صحیح ہے. ایک مثال میں نے دی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، امام احمد حنبل کی مثال میں نے دی ہے. دوسری مثال بھی ہے، یاد ہے کسی کو؟ ایک پریکٹیکل مثال دی تھی میں نے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت تھی، کہ عین سے روایت کرنا بھی ضرورت تھی. اگر سب حدثنی کہتے تو مسئلہ نہیں تھا. تدریس کا مسئلہ کب ہوتا ہے کہ روایت عین سے ہے یا قالا سے ہے، اب شک میں ڈال دیا، خود سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اگر مدلس نہیں ہے تو سچا ہے وہ، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ دیکھ رہی. عن اور حدث میں کیا فرق ہے؟ لیکن جب وہ مدلس ہے، اگرچہ وہ ثقہ ہے، لیکن کسی وجہ سے اس نے تدریس کی ہے، جب تک کہ وہ حدثنی سے یا سمعت سے روایت نہیں کرے اس کی بات نہیں مانیں گے. ایک میں نے مثال دی تھی، پریکٹیکل مثال، میں نے کہا تھا چلتے ہیں واپس روایت کے زمانے میں. امام مالک میرا استاد ہے، میں امام مالک سے روایت کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں. امام مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو میں امام مالک، امام نافع، ابن عمر، چار لوگ ہیں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں جو روایت آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ نوٹ کرتے رہتے روایت کو. ایک مرتبہ عمران بھائی نہیں آئے، چھٹی پہ چلے گئے، ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد واپس آئے، درس تو جاری ہے، رکا نہیں. اب ڈیلی 10 حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، آپ سب مل کے کیا کہتے ہیں؟ حدثنی حدثنی حدثنی، یا حدثنا حدثنا، یا سمعتو سمعتو، ٹھیک. اچھا، اب 7 دنوں میں 70 روایت آ گئی ہے عمران بھائی کے پاس، براہ راست سنی ہے؟
نہیں.
اچھا، اگر عمران بھائی یہ کہتے حدثنی،
ایک راوی بڑھ جاتا ہے.
نہیں، اگر حدثنی کہتے ہیں پھر روایت بیان کرتے ہیں
تو
جھوٹے ہیں. صرف 70 نہیں، صرف ایک روایت نہیں، سارے کے سارے گئی جھوٹے ثابت ہو گئے، روایت ساری کارت ختم ہو گئے. اور اگر کہتے ہیں حدثنی اکرم، پھر اکرم حدثنی مرتضی، اس طریقے سے آگے تک جاتا، حدثنی روایت تو صحیح ہے، حدثنی کا استعمال کیا ہے، سچ بھی بولا ہے، لیکن ایک راوی بڑھ گیا کہ نہیں، نازل ہو گیا کہ نہیں، اب ایک سٹیپ نیچے ہو گیا. اب عمران بھائی کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میں ایک سٹیپ نیچے ہو گیا ہوں، روایت ایک سٹیپ نیچے ہو گئی ہے، سمجھے ذرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، جب ایک راوی بڑھ گیا ہے، اگر کوئی دوسری اس کے مخالف کی روایت آتی ہے بعد میں، اور اس میں 4 راوی ہیں، اس میں 5 ہو گئے رحمک اللہ، تو اگر اس میں ٹکراؤ پیدا آ جائے تو 4 کو مقدم کر دیا جائے گا اور 5 والے کو شاذ سمجھا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجبوراً کیا کہنا پڑا عمران بھائی کو؟ عن، میں حدث نہیں کہہ سکتا، حدث نہیں کہیں گے تو جھوٹے ہیں، عن کہیں گے، عن مرتضی. کیوں؟ جب عن کہیں گے تو آپ کے برابر ہو گئے کہ نہیں؟ راوی کتنی ہیں؟ اتنی ہیں، بڑے نہیں ہیں. تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے، وہ روایت اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے جس سے وہ روایت لیتا رہتا ہے ایسی روایت بیان کرے جس سے اس نے سنی نہیں ان سے، اسے کہتے ہیں تدلیس الاسناد، سند میں تدلیس کرنا. کوئی راوی اپنے شیخ سے روایت کو، یعنی شیخ سے روایت لیتا رہتا ہے، شاگرد ہے، ایسی روایت لے جو اس نے براہ راست شیخ سے نہیں سنی اور اس کو عن سے روایت کر دے. اب یہاں پہ عن سے روایت کرنا قباحت ہے، جھوٹ ہے، بندہ بھی سچا ہے اور سچ ثابت کرنے کے لیے عن سے روایت کیا ہے. اس سے محدث نے کہا عن انا. اب عن انا ہر وقت بھی بری نہیں ہوتی، اب ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ 70 حدیثیں ہیں، اگر حدثنے سے ایک بھی بیان کر دیتے سنی نہیں ہے. آپ جانتے کہ اس نے ان 7 دنوں میں، دیکھیں میرے بھائی آج کل ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ علم کا زمانہ تھا، فلان شخص آئے ہیں نہیں آئے ہیں پتہ تھا، عمران بھائی فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک موجود نہیں تھے اور یہ روایات انہوں نے سنی نہیں ہے، اکرم بھائی بھی گواہی دیتے بھائی اس دن تو آپ تھے نہیں، آپ نے حدثنے کیسے بیان کیے، تو اپنے ساتھیوں کی نظر سے گر جاتے، یہ جھوٹا ہو گیا ہے. دیکھ تقویٰ دیکھے، ایمان دیکھے، انہیں پھر اس لیے عن سے روایت کرنا پڑا انہیں، تو ایک طرف حدیث کو بچانے کے لیے، ایک طرف اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ اپنے لیے کچھ نہیں ہو رہا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، دین کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تم حدیث نے اپنی زندگی لگا دی ہے. آج کل بعض لوگ آ کے کہتے ہیں حدیث سارے ضعیف ہیں ایک ہی جھٹکے میں، انہوں کیا پتہ حدیثیں بنی کیسی ہیں، انہوں کیا پتہ حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی ہے، انہیں کیا پتہ کہ لوگوں نے اپنی جانیں اپنے مال کیسے قربان کیا ہے. اور امام شعبہ کا قصہ مشہور ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک حدیث کے لیے بصرہ سے سفر کرتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، مدینہ کی طرف جاتے ہیں، واپس بصرہ کی طرف جاتے ہیں، یہ سارا سفر کس لیے کیا؟ میرے بھائی بصرہ سے لے کے شام سے لے کے مکہ تک 2 مہینے کا سفر اوٹوں پہ ہوتا ہے، شدید گرمی میں 2 مہینے حج کے سیزن پہ، شدید گرمی میں. فرماتے تھے مجھے حج کی ضرورت نہ تھی، حج میں نے کیے ہوئے تھے، لیکن اس سال اس روایت کے لیے میں نے سفر کیا ہے. دیکھیں صرف ایک حدیث کے لیے سفر کرتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روایت جو ہے براہ راست فلاں فلاں سے سنی. کہتے ہیں آپ فلاں سے سنے، وہ کہیں وہ مدینہ میں ہیں، وہاں پہ گئے آپ نے براہ راست سنی. صرف یہ پوچھیں براہ راست اس تدریس کو دور کرنے کے لیے بس. کہتے ہیں نہیں میں نے براہ راست نہیں سنی، کس سے سنی؟ میں نے فلاں سے سنی. اس نے کیسے سنی؟ وہ فلاں وہ کہاں ہے؟ وہ بصرہ میں ہے. پھر واپس اپنے شہر میں گئے. یہ سارے کے سارے جو پیسہ خرچ ہوا، وقت لگایا ہے، جان لگائی ہے، مال لگایا ہے، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے ایک حدیث کے لیے. اگر امام شعبہ اپنی زندگی میں صرف 100 حدیث اس طریقے سے لیتے تو ان کو بچتا کیا دنیا میں؟ اپنے بیوی بچوں کو کب وقت دیتے؟ تو اس طریقے سے علم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.